جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا اذن تھا، ان کا علم غیب نہ تھا، ورنہ یوسف علیہ السلام تو پہلے بھی مصر میں موجود تھے۔ آج تک وہ خوشبو کیوں نہ آئی؟ اس لیے کہ اللہ کا اذن نہ تھا، آج اللہ کا اذن ہوا تو یہ احساسات محسوس کرنے لگے۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں، کوئی نعمت ملے یا کوئی تکلیف آئے تو یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی طاقت اور قدرت پیچھے نہیں ہوتی۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا، اور یکایک اس کی بینائی اٹھ کر آئی، واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا؟ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ اس کو اپنا ذاتی علم نہیں بتاتے کہ میں غیب جانتا ہوں، فرماتے میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ پیغمبر واقعی وہ کچھ جانتے ہیں جو عام انسان نہیں جانا کرتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان سے قصور کتنا بھی بڑا ہو جائے، ہاں سب بھائی مل کر ایک بھائی کو کنویں میں ہی پھینک دیں، یا اس کو اپنے باپ کی نظروں سے دور کر دیں، یا ماں باپ کی نافرمانی یا دکھ دینے والا بھی کوئی کام کیوں نہ ہو جائے، کسی حال میں بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان بڑے سے بڑا بھی جرم کر لے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں باپ نے بھی معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ معاف کر دیں گے، اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا کہ سیکھنے کی اس میں بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ استغفار جو ہے انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہ ذکر کثرت سے فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں عنقریب اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، جب میں نے وہ نشانی دیکھ لی تو یہ ذکر کثرت سے کرنے لگا۔ وہ نشانی سورہ النصر تھی، یعنی فتح آ گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کے موقع پر نہیں، بلکہ استغفار نعمتوں کے ملنے پر، کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ نعمت دی ہے اس کو باقی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میری کسی کمی کو تاہی یا قصور کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے چھن جائے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ اور یہ سبب بنا بنی اسرائیل کے فلسطین سے نکل کر مصر منتقل ہونے کا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب دیکھیے کہ خواب سچا تھا لیکن تعبیر کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد پوری ہوئی، 40 سال بعد تعبیر سامنے آئی۔ اس لیے کبھی بھی اگر کوئی سچا خواب یا اچھا خواب آئے تو فوراً اس کی تعبیر کے لیے پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کہ نظر کیوں نہیں آ رہی۔ اللہ کے ہاں کامیابیوں کے لیے صبر چاہیے، صبر، انتظار، اور اسی طرح دعا کی قبولیت بھی۔ حضرت عمر کا قول ہے، مجھے قبولیت دعا کی فکر نہیں، مجھے تو دعا کی فکر ہے، جب دعا کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی حاصل ہو جائے گی، اس کا احسان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سامنے جھکے کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتے، خود کو بڑا نہیں سمجھتے اور ان سب چیزوں کو اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ اس کا احسان، کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، یعنی میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، اسے یہ شیطان کی کار فرمائی قرار دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ دعا ہے اس شخص کی جسے اللہ نے ساری دنیا سے بڑھ کر حسن عطا کیا، دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں لا جمع کی، بہترین نیک نامی اور شہرت ملی، تمام رشتہ داروں کو سامنے لا جھکایا۔ ایک شخص کے پاس اس سے بڑھ کر اور کیا نعمتیں ہوں گی کہ ہر وہ چیز جو کوئی انسان سوچ سکتا ہے وہ ان کو نصیب ہوئی، لیکن ان کی عاجزی دیکھیے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان میں سے کسی چیز پر بھروسہ نہیں، میں ان میں سے کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتا، میں تو صرف تجھ کو اپنا سمجھتا ہوں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں میرا دوست، میرا مددگار، میرا ہمدرد تو ہی ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، نہ دولت پر، نہ رشتہ داروں پر، نہ حکومت پر، نہ اقتدار پر، نہ کسی اور چیز پر، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا مولا تو ہے اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، میری تمنا، میری خواہش کہ تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا، میرا انجام اچھا ہو جائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، یہ ہے میری تمنا۔ الحقنی بالصالحین، اور کیا مانگا؟ صالح لوگوں کی صحبت مانگی، نیک لوگوں کی دوستی نصیب ہو جائے، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، ان میں شمار ہو جاؤں، ان کے درمیان بیٹھوں، انہی میں اٹھوں، آخرت میں انہی کی رفاقت نصیب ہو، دنیا کی سب سے بہترین نعمت اور دولت۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی، کوئی روشنی دیکھی، انہوں نے قبولیت دعا کا وقت پایا تو انہوں نے ایک دعا مانگی۔ کسی نے پوچھا کیا مانگا؟ کہنے لگے اچھا دوست مانگا۔ لوگوں نے کہا تم نے تو موقع ہی گنوا دیا، دولت مانگتے، حکومت مانگتے، اولاد مانگتے، دنیا کی خوشیاں مانگتے، یہ کیا مانگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، دنیا کی سب سے اچھی دولت اچھے انسان کی دوستی ہے، وہ نصیب ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ سب سے بہترین تحفہ جو کوئی انسان کسی دوسرے کو دے سکتا ہے وہ سچی محبت اور اچھی دوستی کا ہے۔ جسے اچھا دوست مل گیا وہ خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ وہ اسے پھر انگلی پکڑ کر اچھے راستوں پر لے جائے گا، اسے دھوکا نہیں دے گا، اسے شرمندہ نہیں کرے گا، اس کا برا نہیں سوچے گا، زندگی میں بھی اس کی خیر خواہی کرے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا سچا خیر خواہ ہو۔ ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی اپنی آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ وہاں حاضر و ناظر نہ تھے، یہ تو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا، مگر تم خواہ کتنے ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، یہ تو ایک نصیحت ہے، ذکر اللہ عالمین، جو ساری دنیا والوں کے لیے عام ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ نہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ یہاں تمام انسانوں سے ایک شکوہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب کچھ دیتا تو میں ہوں انسانوں کو، لیکن انسان اگر مجھ کو مانتے بھی ہیں تو ساتھ ہی شرک کر لیتے ہیں۔ اللہ وہم مشرکون، اللہ کی ہستی کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ دوسروں کو بھی بڑا مانتے ہیں۔ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا تو یہ راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی شرک کرنے والوں سے اعلان بیزاری کریں گے، اس لیے کہ شرک ہی ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہے، اور سب سے بڑی نیکی بندوں کے اندر سے شرکیہ باتوں کو مٹانا ہے اور بندوں اور رب کے درمیان سے ساری رکاوٹیں دور کرنا ہے۔ دین کی اصل تبلیغ بندوں کو رب سے جوڑنا ہے، اس طرح کہ بیچ میں اور کوئی نہ رہے، اللہ کی ذات سب سے زیادہ اہم ہو جائے، اس کی محبت سب سے زیادہ شدید ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، کیونکہ انسانوں کے پاس آئے تھے نا، اگر انسان کی بجائے جنات ہوتے یا زمین پہ فرشتے رہتے نور کی مخلوق تو پھر کوئی اور مخلوق نبی بن کر آتی، لیکن چونکہ انسان رہتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں میں سے اٹھایا گیا اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا فائدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ ہر چیز کی تفصیل سے مراد کیا ہے؟ کہ جس میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان میتھمیٹکس کے سوالوں کی ڈیٹیل اور حل اس کتاب میں تلاش کرنا شروع کر دے اور نہ پائے تو کہے کہ یہ آیت درست نہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس قصے سے بہت سے عبرت کے پہلو نکلتے ہیں جو سورۃ یوسف کے اندر جگہ بجگہ بیان ہوئے ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ حسد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ کسی کی نیکی، کسی کی نعمت، کسی کی اچھائی اور کسی کی بھلائی دیکھ کر، کسی کو ملنے والی کوئی خیر دیکھ کر اس پر جلنا کڑھنا، ایسی چالیں چلنا، وہ نعمت اس شخص سے چھن جائے، وہ خیر اس سے محروم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حاسد کا انجام اچھا نہیں ہوتا، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حاسد اپنے مقاصد کو نہیں پہنچ سکتا، ہاں البتہ اپنے سے بہت کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دل کی جلن اور کڑھن اس کو ہر وقت بے چین رکھتی ہے، اس کے دل کا سکون لٹ جاتا ہے اور خیر یا نیکی کے کام کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی نیکیوں کو لٹا بیٹھتا ہے، گنوا بیٹھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کی بیماری جو تم سے پہلی امتوں میں موجود تھی تمہارے اندر رینگتی ہوئی گھسائی ہے، یعنی آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی کریپن کر گئی ہے، دیکھو دشمنی مون ڈالتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بال مون ڈالتی ہے، بلکہ وہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ یعنی حسد اور دشمنی اور لوگوں کا برا چاہنا، کسی کی نعمت پہ جلنا کڑنا، اس سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، ایسا شخص دین کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچو، کیونکہ اس سے ساری بھلائیاں مٹ جاتی ہیں۔ یعنی انسانی تعلقات کی خرابیاں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، بغض، عداوت جیسے رشتہ داروں میں ہے یا کسی بھی دو انسانوں میں۔ ہم میں سے ہر شخص اس وقت اس حدیث کو سن کر اپنا جائزہ لے کہ کیا میرے تعلقات سب لوگوں سے اچھے ہیں، کہیں میں کسی شخص کے ساتھ برے ٹرمز پر تو نہیں، لڑائی جھگڑے کے ساتھ تو نہیں، ناراضگی کے ساتھ تو نہیں، کسی کے ساتھ میرا موڈ آف تو نہیں، کسی کا میں برا تو نہیں چاہتی، کسی کے لیے برا تو نہیں سوچتی، کسی کی نعمت پر جلتی تو نہیں، کسی کے لیے بری چالیں اور سازشیں اور بری باتیں تو نہیں کرتی، کسی پہ الزام تراشی اور غیبت اور بہتان کا شکار تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو خدا کے لیے یہ رمضان کا مہینہ جو رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں جو بہت عام ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے ہر نفرت، حسد اور بغض سے، تاکہ ہم دنیا میں بھی پرسکون رہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب ہوں، اور جن جن کے ساتھ کوئی کمی بیشی زیادتی ہوئی ہے ان سے آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں۔ اگر زبانی نہ مانگ سکے تو لکھ کر مانگ لیں، اس سے کچھ بھی نہیں جاتا۔ غلطی کا اعتراف انسان کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے۔ تعلقات کی خرابی کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے اور انسان معافی کیوں نہیں مانگ سکتا؟ کیونکہ انسان نفسانی خواہشات کا شکار ہوتا ہے اور لمبی لمبی آرزوئیں رکھتا ہے کہ دنیا میں جیوں گا، پھر یہ کروں گا، وہ ملے گا، اور انہی سوچوں میں غلط ہو کر اپنے عیب اور اپنی کمزوریاں تلاش کرنا بھول جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی دو چیزیں ہیں، نمبر ایک نفسانی خواہشات اور نمبر دو لمبی آرزوئیں، لمبی لمبی سوچیں سوچنا، سالوں پر محیط باتیں سوچتے رہنا اور آرزوئیں رکھنا۔ فرمایا، جہاں تک نفسانی خواہشات کا تعلق ہے تو وہ حق بات سے روکتی ہیں، حق نہیں قبول کرنے دیتی، اور لمبی آرزوئیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ تو انسان کا پھر کیا حال باقی رہے گا کہ ایک طرف وہ حق قبول نہیں کر سکتا، حق اس کے دل میں نہیں جاتا، اور دوسری طرف آخرت کا فکر نہیں اور دنیا ہی کی لمبی خواہشیں دل میں ہیں، تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب آخرت کے لیے تیاری نہ ہو اور حق قبول نہ ہو تو پھر انسان کیسی شخصیت بن کے رہ جائے گا؟ سورۃ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہی دن پر رات تاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے، اسی لیے پرامن ہے، پرسکون ہے، ہم اس میں جی رہے ہیں، ہم کو بھی پناہ دیے ہوئے ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں انسانوں کی طرح باہم جھگڑنے لگتی، ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہ کرتی، ایک دوسرے کی مددگار نہ ہوتی، ایک دوسرے کو راستہ نہ دیتی، ایک دوسرے کو کام نہ کرنے دیتی، تو کیا یہ کائنات اس قابل ہوتی کہ ہم اس میں امن کے ساتھ رہ سکیں؟ کیا اگر ان ستاروں سیاروں کی روز ٹوٹ پھوٹ ہوتی تو ہمارے سر بچتے؟ لیکن یہ ساری چیزیں ایک ڈسپلن ایک سیلف کنٹرول کی حامل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سکون ہے, امن ہے, روشنی ہے, امید ہے اور ہم جی رہے ہیں. یہی صفات انسان کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں, کھیتیاں ہیں, کھجور کے درخت ہیں, جن میں سے کچھ اکہرے ہیں کچھ دوہرے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے, مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کی یہ بات ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ آخرت پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ انہیں یہ یقین نہیں کہ دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں وہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں تڑپ پڑے ہوئے ہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. بات یہ ہے کہ جو اللہ مٹی سے درخت اگا سکتا ہے, جن کو تم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, تو وہ تم کو مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں نکال سکتا, دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں, حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے, کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کیونکہ ان کے ہاں کسی کی بڑائی پرکھنے کا معیار کیا تھا؟ دولت, اقتدار, عوام میں مقبولیت, شہرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی ابتدا میں یہ چیزیں نہیں رکھتے تھے, لہٰذا وہ بار بار کھلے کھلے اور ڈھکے چھپے دونوں طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی اور معجزات کا مطالبہ کرتے. فرمایا, تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے. جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا. تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہے. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اس کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے تالے نہیں چل سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم بدحالی اور پستی, ذلت, رسوائی اور ناکامی سے کیوں دوچار ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے افراد کے حالات ہی ایسے ہوتے ہیں. اقوام افراد سے مل کر بنتی ہیں. دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنی اصلاح سے ہم سب کو ابتدا کر دینی چاہیے. ہم جو بہت سا وقت اس میں لگاتے ہیں کہ اور کیا کر رہے ہیں, وہ اس میں لگا لینا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتی ہے. اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں اس قوم کے پاس آتی ہے جو خود استقامت اختیار کرے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. قطار اندر قطار ربی. اگر انسان خود کو اہل ثابت کرے تو اللہ کی مدد بھی اس کے لیے آتی ہے. لیکن اگر انسان بحیثیت قوم اپنی اپنی حالت کو نہ بدلے تو فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اس لیے بحیثیت قوم ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور دوسروں سے پہلے خود کچھ کر کے دکھائیں. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے. جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لائق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، وہی ہے جو پانی سے لگے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی ہم کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اس کی حیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت کے گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فلوا کے اس کی چال بڑی زبردست ہے، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں، یعنی پانی پینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہاتھ کو سامنے لایا جائے اور ہاتھ کو سکیڑا جائے نہ کہ پھیلایا جائے، اگر انسان ہاتھ دور لے جائے اور ہاتھ کو پھیلا بھی دے، انگلیاں کھول دے، تو پانی تو ہاتھ پر ٹک ہی نہیں سکتا اور ہاتھ کے دور ہونے کی وجہ سے انسان کچھ پی بھی نہیں سکتا، ہاں اس کے سامنے سمندر بھی کیوں نہ ہو، وہ پیاسے کا پیاسا رہے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو دعا مانگنا نہیں جانتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ کس سے مانگنی چاہیے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، ان کی بھی ان دعاؤں کا کوئی جواب نہیں آتا، اس لیے سب کو چھوڑ کر صرف اسی کو پکارنا چاہیے۔ اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز سوان و کرم سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں، اگر سائے جیسی چیز جھکتی ہے تو جن کا سایہ ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے، اگر ہمارا سایہ جھک رہا ہے نا اور ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے تو یہ سایہ ہمارے خلاف حجت بنے گا، ساتھ ساتھ گواہ چل رہا ہے جھکتے ہوئے